اچھا بھائی، مسئلہ مفرات چل رہا ہے بھائی، کیا لکھا آپ نے بھائی آخر میں؟ جی لکھیے، آگے لکھیے بھائی، اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز ہلاک کر دے، اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز ہلاک کر دے تو اس پر زمان آتا ہے ضاد کے ساتھ بھائی، زمان ضاد کے ساتھ ہے بھائی، تو اس پر زمان آتا ہے اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو، اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو زمان کے طور پر اسی کا مثل دینا پڑے گا، تو زمان کے طور پر اسی کا مثل دینا پڑے گا مثلا ایک شخص نے دوسرے کی گندم طلب کر دی، مثلا ایک شخص نے دوسرے کی گندم طلب کر دی تو اسے زمان کے طور پر، تو اسے زمان کے طور پر اتنی ہی گندم دینی پڑے گی، اتنی ہی گندم دینی پڑے گی، اسے مثل سوری کہتے ہیں، سواد کے ساتھ ہے سوری، اسے مثل سوری کہتے ہیں کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے، کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے صورت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہو، اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہو تو زمان کے طور پر، تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دینی پڑے گی، تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دینی پڑے گی اور اسے مثل معنوی کہتے ہیں، اور اسے مثل معنوی کہتے ہیں کیونکہ یہ قیمت، کیونکہ یہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے، کیونکہ یہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے معنوی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، معلوم ہوا کسی بھی چیز کے، معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کے زمان کے طور پر اس کا مثل دینا پڑے گا، زمان کے طور پر اس کا مثل دینا پڑے گا اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو، اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو مثل سوری دینا پڑے گا، تو مثل سوری دینا پڑے گا، اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہو، اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہو تو مثل معنوی، تو مثل معنوی یعنی قیمت دینی پڑے گی، تو مثل معنوی یعنی قیمت دینی پڑے گی۔ تمہید ختم ہوئی، تمہید ختم ہوئی۔ بھائی یہ تمہید آپ لکھ رہے تھے، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تمہید ختم ہوئی، الگ سطر لکھیے مولانا، الگ سطر لکھیے بھائی۔ یہ حدیث خلاف القیاس اس طرح ہے کہ اس میں استعمال شدہ دودھ کے زمان کے طور پر، استعمال شدہ دودھ کے زمان کے طور پر ایک سا کھجور دینے کا حکم دیا گیا ہے، ایک سا کھجور دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ سائے تمر نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے، نہ تو استعمال شدہ دودھ کریں بھائی نہ تو استعمال شدہ دودھ کا نہ تو استعمال شدہ دودھ کا نہ تو استعمال شدہ دودھ کا مثل سوری ہے کا مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی اور نہ مثل معنوی الگ سطر لکھئے بھائی۔ مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے، مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ دودھ کا مثل سوری دودھ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ کا مثل سوری دودھ ہی ہوگا۔ نیز سائے تمر، نیز سائے تمر استعمال شدہ دودھ کا مثل معنوی بھی نہیں، استعمال شدہ دودھ کا مثل معنوی بھی نہیں کیونکہ مثل معنوی تو قیمت ہوتی ہے، کیونکہ مثل معنوی تو قیمت ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سائے تمر دودھ کی قیمت کے طور پر دیا جا رہا ہے، کہ یہ سائے تمر دودھ کی قیمت کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی خریدار نے جتنا دودھ استعمال کیا ہو، خریدار نے جتنا دودھ استعمال کیا ہو اتنی قیمت کی کھجوریں دینی چاہیے، اتنی قیمت کی کھجوریں دینی چاہیے۔ اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے، اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے تو کھجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے، تو کھجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے۔ اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے، اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے تو کھجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے، تو کھجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے۔ مگر حدیث میں تو، مگر حدیث میں تو مطلق ایک سا تمر، مطلق ایک سا تمر دینے کا حکم ہے، مطلق ایک سا تمر دینے کا حکم ہے، چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو، چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو، چاہے زیادہ، چاہے زیادہ۔ معلوم ہوا کہ یہ کھجوریں، معلوم ہوا کہ یہ کھجوریں اس استعمال شدہ دودھ کا، اس استعمال شدہ دودھ کا مثل معنوی بھی نہیں، مثل معنوی بھی نہیں۔ الگ سطر لکھیے بھائی۔ تو جب یہ سا تمر، تو جب یہ سا تمر نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے، نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی، اور نہ مثل معنوی، تو مصرات جانور کے ساتھ، تو مصرات جانور کے ساتھ ایک سا تمر واپس کرنا، تو مصرات جانور کے ساتھ ایک سا تمر واپس کرنا خلاف القیاس ہوا، تو مصرات جانور کے ساتھ ایک سا تمر واپس کرنا خلاف القیاس ہوا۔ چنانچہ غیر فقیہ صحابی کی یہ روایت، چنانچہ غیر فقیہ صحابی کی یہ روایت خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے، خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے ترک فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے ترک فرمایا۔ الگ سطر لکھئے بھائی۔ یہ تھی صاحب اصول الشاشی کی تقریر، یہ تھی صاحب اصول الشاشی کی تقریر مسئلہ مصرات میں، مسئلہ مصرات میں الگ سطر لکھیے بھائی، صاحب اصول الشاشی کی یہ تقریر صاحب اصول الشاشی کی یہ تقریر مردود اور ظالمانہ ہے، مردود اور ظالمانہ ہے، اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے بھائی، اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا، نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن و سنت اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے، قرآن و سنت اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے۔ جی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو بھائی؟ صاحب اصول الشاشی کی یہ تقریر ہمیں قبول نہیں بھائی، ہم اس کو رد کرتے ہیں بھائی۔ پہلی بات تو گزشتہ سبق میں ذکر ہو چکی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا انہوں نے، کس میں شمار کیا؟ غیر مجتہد صحابہ میں، حالانکہ وہ مجتہدین میں سے تھے بھائی، مجتہد صحابہ میں سے تھے۔ دوسری بات یہ مولانا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث کو، فقہا نے اس حدیث کو ہمارے کیوں ترک کیا بھائی، کہ یہ خلاف القیاس ہے، معلوم ہوا ہمارے فقہا نے قیاس کو ترجیح دی اور حدیث مرفوع کو رد کیا۔ مولانا یہ تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، ہمارے فقہا ایسا نہیں کرتے بھائی، وہ حدیث کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں بھائی۔ تو امام صاحب نے کیوں رد کیا اس حدیث کو؟ کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے، اور اجماع متقدمین کے بھی خلاف ہے۔ لکھئے آگے، لکھئے بھائی الگ سطر میں، لکھئے بھائی قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا، جزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا، و جزا لکھا ہے نا، و جزا، و لکھیں شروع میں بھائی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہوگا نیز دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ عَيْن کے ساتھ ہے عَاقَبْ، پھر قَاف دو نقطوں والا ہے بھئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ آیت لکھ لی بھئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے معلوم ہوا جتنا جرم ہو اتنی ہی سزا ہونی چاہیے تو زمان کو نقصان کے برابر ہونا چاہیے مگر یہاں فاعِ تمر مماثل نہیں ہے، مماثل سا کے ساتھ ہے یہ بھی بھئی، مگر یہاں ساعِ تمر مماثل نہیں ہے اس دودھ کے جو مشتری نے استعمال کیا ہے لہذا یہ حدیث ان آیتوں کے خلاف ہے اور آیت کو ترجیح ہوتی ہے الگ سطر لکھئے بھئی، نیز یہ حدیث سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے مشہور حدیث ہے الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، زمان ذات کے ساتھ ہے بھائی، یعنی کسی چیز کا نفع، یعنی کسی چیز کا نفع زمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا نفع زمان کی وجہ سے ہوتا ہے. خراج سے مراد نفع ہے، خراج سے مراد نفع ہے. مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ضمانت میں ہو، کہ جو چیز آپ کی ضمانت میں ہو اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ نفع اس زمان کے بدلے میں ہے، یہ نفع اس زمان کے بدلے میں ہے، اور وہ مسرات جانور، اور وہ مسرات جانور قبضے کے بعد، اور وہ مسرات جانور قبضے کے بعد مشتری کے زمان میں ہے، مشتری کے زمان میں ہے، لہذا اگر مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوا، لہذا اگر مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوا تو باتفاق مشتری پر، تو باتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے، تو باتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے. تو الخراج بالزمان کا تقاضا ہے، تو الخراج بالزمان کا تقاضا ہے کہ اس مستعمل دودھ کا کوئی زمان نہیں ہے، کہ اس مستعمل دودھ کا کوئی زمان نہیں ہے. کیونکہ ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں میں مسرات کے دودھ سے، کیونکہ ان دنوں میں مسرات کے دودھ سے مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے، مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے لیکن ان دنوں، لیکن ان دنوں اس مسرات کا زمان بھی مشتری پر تھا، اس مسرات کا زمان بھی مشتری پر تھا. یعنی اگر وہ گائے مر جاتی، یعنی اگر وہ گائے مر جاتی تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا، یعنی اگر وہ گائے مر جاتی تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا، اور ایسی صورت میں مستعمل چیز کا کوئی زمان نہیں ہوتا، مستعمل چیز کا کوئی زمان نہیں ہوتا، لہذا مشتری پر دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے، لہذا مشتری پر دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے اور یہ حدیث الخراج بالزمان ایک قانون کلی پر مشتمل ہے، لہذا اسے ترجیح ہے حدیث مصرات پر الگ سطر لکھئے بھئے، نیز یہ حدیث اجماع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بالاجماع شریعت میں زمان دو قسم پر ہے اول زمان بالمثل سا کے ساتھ ہے، اول زمان بالمثل، اگر وہ ہلاک شدہ چیز مثلیات میں سے ہو دوم زمان بالقیمت اگر وہ ہلاک شدہ چیز ذوات القیم میں سے ہو، پس صاع تمر دونوں قسموں میں سے ایک قسم میں بھی داخل نہیں ہے، کیونکہ صاع تمر نہ تو دودھ کے لیے مثل ہے اور نہ قیمت لہذا صاع تمر کو واجب قرار دینا، لہذا صاع تمر کو واجب قرار دینا، لہذا صاع تمر کو واجب قرار دینا خلاف اجماع ہوا، خلاف اجماع ہوا، اور اجماع دلیل قطعی ہے، اور اجماع دلیل قطعی ہے. الگ سطر لکھیے بھائی، نیز اس حدیث کے الفاظ میں، نیز اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب عظیم ہے. اضطراب ضاد اور طا کے ساتھ لکھتے ہیں بھائی، ضاد اور طا. نیز اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب عظیم ہے. بعض روایتوں میں صاع تمر کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں صاع تمر کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں، بعض روایتوں میں دودھ کے برابر، بعض روایتوں میں دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے، دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں دودھ سے دگنی گندم دینے کا ذکر ہے وغیرہ. اور بعض روایتوں میں دودھ سے دگنی گندم دینے کا ذکر ہے وغیرہ. لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں. الگ سطر، نیز یہ حدیث، ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے، نیز یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے، بلکہ معمول بھی ہے، بلکہ معمول بھی ہے. ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں. مگر دیانتن نہ قضاءن، مگر دیانتن نہ قضاءن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرمایا، مصالحت کے طور پر یہ فرمایا، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قضاءً اگرچہ مصرات واپس نہیں کر سکتا، کہ قضاءً، مطلب یہ ہے کہ قضاءً اگرچہ مصرات واپس نہیں کر سکتا، قضاءً اگرچہ مصرات واپس نہیں کر سکتا، لیکن اخلاقی طور پر بائے کے لیے مناسب یہ ہے، لیکن اخلاقی طور پر بائے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر مشتری وہ جانور واپس کرے تو بائے اسے واپس لے لے تو بائے اسے واپس لے لے اور چونکہ اس سے بائے کی دل شکنی بھی ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لیے صاع تمر دینے کا کہا گیا ہے، تاکہ بائے خوش ہو جائے یہ صلح ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، معلوم ہوا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں جی بحث ختم ہوئی گئی۔ یہ تھا مولانا مسئلہ مصرات، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی صاحب اصول الشاشی نے کیا فرمایا؟ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلہ مصرات میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترک کیا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے، اور خلاف القیاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں استعمال شدہ دودھ کے بدلے میں ایک صاع تمر دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور صاع تمر نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی، معلوم ہوا یہ حدیث خلاف القیاس ہے۔ اور خیر فقیہ صحابی کی روایت جب خلاف القیاس ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ قیاس کو ترجیح، مگر میں نے بتلایا صاحب اصول الشاشی کی یہ تقریر درست نہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تقریر درست نہیں، یہ وہ قول اس قول پر تقریر تھی جو عیسیٰ ابن عبان کی طرف منسوب ہے، اور جو احناف پر مولانا عظیم داغ ہے مولانا ان کی بدنامی کا باعث، احناف کا یہ مطلق نہیں ہے بھائی، احناف کے نزدیک مطلقاً حدیث مرفوع کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوگی مولانا، اور اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس لیے نہیں ترک کیا کہ یہ خلاف القیاس ہے، اس کے بہت سے جوابات ہم دیتے ہیں مولانا، بہت سے جوابات، یہ دو تین میں نے آپ کو لکھوائے بھائی، بڑی لمبی تقریر اس میں ہو سکتی ہے، 8-10-15 جوابات، بلکہ اس سے بھی زیادہ جوابات علماء ذکر کرتے ہیں بھائی، آیات کے بھی یہ خلاف ہے یہ حدیث مولانا، بہت سی احادیث کے بھی خلاف ہے مولانا، اور اجماع کے بھی خلاف ہے، تقریر لمبی گزر گئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اجماع کے بھی خلاف ہے، اور نیز ایک جواب جو بڑا پیارا جواب تھا آخر میں میں نے آپ کو لکھوایا کہ بھائی یہ اس حدیث پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے یہ حدیث، البتہ ہم اس پر دیانتاً عمل کرتے ہیں، قضاءً نہیں، قاضی کے پاس فیصلہ جائے تو وہ تو اس پر فیصلہ نہیں کرے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں دیانتن آپس میں صلح کے طور پر کرتے ہیں، حدیث میں یہ صلح کے طور پر ذکر آیا کہ جب مسرات جانور واپس کرو تو ساتھ کیا دے دو، ایک سا تمر دے دو، ورنہ تو اصل ضابطے کے مطابق بیع تام ہو چکی ہے، مسرات واپس ہی نہیں کر سکتا، لیکن حدیث میں آیا کہ چونکہ اس میں مشتری بیچارے کا نقصان ہوا ہے وہ واپس کرے تو بائے کو کیا کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، اور بائے کو بھی کی بھی چونکہ دل شکنی ہوگی تو مشتری کو چاہیے ساتھ کیا دے دے، ایک سا تمر بھی دے دے، اس سے صلح ہو گئی ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا. معلوم ہوا یہ ہمارے خلاف بھی نہیں، ہمارا بھی اس حدیث پر کیا ہے عمل ہے، صلح کے طور پر دے سکتا ہے ایک سا تمر بھائی. یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. اب آئیے کتاب پر بھائی. آگے دیکھیے بھائی، وباعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وان لا يكون مخالفا للظاہر. یہاں سے مصنف خبر واحد پر عمل کرنے کی شرائط ذکر کر رہے ہیں بھائی. تو خبر واحد پر کب عمل کیا جائے گا؟ جبکہ وہ کتاب اللہ کے بھی خلاف نہ ہو، سنت مشہورہ کے بھی خلاف نہ ہو، اور ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو بھائی. دیکھیے بھائی، وباعتباری اختلاف احوال الرواتی، اور راویوں کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے، راویوں کے احوال کے، ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بھائی، روات سے، راویوں کے احوال کے اختلاف کے اعتبار بھائی، راویوں کے احوال مختلف ہیں بھائی، راویوں کے احوال کیا ہیں؟ مختلف ہیں. مولانا کوئی قوی حافظے والا ہے، کوئی ضعیف حافظے والا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی منافق ہے، کوئی کس قسم کا ہے، مختلف قسم کے لوگ حدیث روایت کرنے والے، تو لہذا اب اس پر خبر واحد پر عمل کرنے کی کیا شرائط ہیں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کی اعتبار کرتے ہوئے قلنا ہم کہتے ہیں شرط العمل بخبر الواحد، خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط کیا ہے؟ کہ لا یکون مخالفا للکتاب والسنت المشکورتی، کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف بھی نہ ہو، سنت مشہورہ کے مخالف بھی نہ ہو، وَأَلَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، اور ظاہر کے مخالف بھی نہ ہو. چنانچہ اسی پر بھائی حدیث اب ذکر کر رہے ہیں، قال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تَقْصُرُ لَكُمُ الْأَحَادِيثُ بَعْدِي یا تُقْصَرُ لَكُمُ الْأَحَادِيثُ بَعْدِي، تَقْصُرُ کثیر ہوں گی تمہارے لیے احادیث میرے بعد بھائی، زیادہ کثیر ہوں گی بھائی، کیا کثیر ہوں گی؟ احادیث تمہارے لیے بعدی میرے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارے لیے احادیث، یعنی تمہیں بہت سی احادیث پہنچیں گی، میرے بعد بڑی کثرت سے تمہارے پاس احادیث پہنچیں گی بھائی. یا تکثر لکم اکثر، یکثر اکثارا سے زیادہ کرنا، زیادہ کی جائیں گی تمہارے لیے احادیث میرے بعد بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحابہ روایت کرتے ہیں، صحابی سے پھر آگے اگلے طبقے والا روایت کرے گا، پھر اگلے طبقے والا، تو روایتیں چلتی ہیں. اب پتہ نہیں ہے یہ روایتیں راوی کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں بھائی. ہو سکتا ہے درمیان میں ایک شخص تھا، منافق تھا، اٹھا اور اس نے کہہ دیا ہو بھائی کہ مجھے فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اس نے صحابی سے روایت کی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا بھائی؟ بلکہ بہت سے لوگوں نے احادیث اس طرح روایت کی بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور
ایسی حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں، جو کسی نے وضع کی ہو، اپنی طرف سے بنائی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع حدیث کہتے ہیں. یاد رکھنا یہ لفظ ہمیشہ، موضوع حدیث. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ حدیث ہے ہی نہیں بھائی، اس کو مجازن حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اس نے نسبت کس کی طرف کی ہے؟ حضور کی طرف. تو بس حدیث کی قسم اس کو قرار، موضوع حدیث کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ وضع کی گئی ہے، یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، حضور کا یہ قول ہے. جیسے اس کی مثال ہے مولانا، حدیث ہے لولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاکا، لولا کا لما خلقت الافلاکا. اے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ افلاک پیدا نہ کرتے بھائی، اس نظام کو ہم نہ بناتے. محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بعد میں کسی نے اپنی طرف سے قول کر کے حضور کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو بہت سے شریر لوگ تھے اس قسم کے، جو کیا کرتے تھے؟ باتیں کر کے حضور کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. مولانا سمجھ میں آیا؟ اور حدیث میں آتا ہے من کذب علیہ متعمدن، بعض روایتوں میں متعمدن بھی نہیں آتا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے اپنا ٹھکانہ کہاں بنانا چاہیے؟ جہنم میں بنانا چاہیے، جہنم. تو وہ حضور پر جھوٹ. تو چنانچہ علماء اسلام کو، محدثین کو اللہ جزائے خیر دے مولانا، انہوں نے ایسے ایسی شرائط بھی لگا دی حدیث کے بارے میں، ان شرائط پر پرکھ کر آسانی سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ کون سی حدیث حضور کا قول ہے اور کون سی حدیث حضور کا قول نہیں ہے. چنانچہ علماء نے محنتیں کی، اپنی عمریں لگائیں اس کام میں، اور ساری موضوع احادیث کو الگ کر دیا بھائی. چنانچہ کئی کتابیں لکھیں بھائی، جس میں انہوں نے صرف بھائی کئی جلدوں میں کتابیں جن میں صرف موضوع احادیث کا تذکرہ ہے، علماء نے الگ کی ہیں بھائی، یہ موضوع حدیث ہے، یہ حضور کا قول نہیں. ویسے کسی نے جھوٹ بولا ہے، فلاں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں رامی نے جھوٹ بولا ہے، فلاں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں کذاب ہے، دجال ہے، اس نے حضور کے پر جھوٹ باندھا ہے. ہمارا سمجھ میں آیا؟ شرائط ضابطے وغیرہ ذکر کیے، اور ان کے ذریعے پھر انہوں نے موضوع احادیث کو الگ کر دیا صحیح احادیث سے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی بھائی، لولا کلما خلقت الافلاک، یہ حدیث کیا ہے؟ علماء محدثین لکھتے ہیں موضوع ہے. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الافلاک، تو ہم یہ افلاک پیدا نہ کرتے. محدثین لکھتے ہیں موضوع ہے ہمارا نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں افلاک کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. یہ افلاک کا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے. اور بھی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ، اور بھی شرائط پوری بات نہیں، ایک یہ بھی ہے کہ یہ احادیث میں کہیں حضور نے فلک اور افلاک کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے بھائی. ہاں اس حدیث کا معنی ٹھیک ہے، محدثین لکھتے ہیں معنی ٹھیک ہے، واقعی اگر حضور کی کائنات کو کس کے لیے بنایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہ حدیث موضوع ہے. تو موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی جائز نہیں ہے ہمارا نا، سمجھ میں. ہاں دوسرے کو یہ بتا کر کے یہ موضوع حدیث ہے پھر روایت کرنا ٹھیک ہے، پھر بتا سکتے ہیں آپ دوسرے کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ موضوع حدیث ہے، ویسے روایت کرنا درست نہیں بھائی. تو لہذا خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے بڑی شرائط رکھی. دیکھیے بھائی، ہم کہتے ہیں شرط کہ خبر واحد پر عمل کرنے کی یہ شرط یہ ہے کہ مخالف نہ ہو کتاب اللہ کے، سنت مشہورہ کے اور ظاہر کے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تکثر لکم الاحادیث بعدی، تمہارے پاس کثرت سے پہنچیں گی میرے بعد احادیث بھائی. فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ، جب روایت کی جائے تمہارے لیے، عَنِّي، مجھ سے، حدیثٌ، کوئی حدیث، فَعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، عَرَضَ يَعْرِضُ کے معنی پیش کرنا، فَعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، پس اس حدیث کو تم پیش کرو کتاب اللہ پر، یعنی کتاب اللہ کے ذریعے اس کو پرکھ لو. فما وافق فاقبلوه، پس جو اس کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لو، وما خالف فردوه، اور جو اس کے مخالف ہو مانا اس کو رد کر دو. نے حضور فرماتے ہیں میرے بات تمہیں بہت سی احادیث پہنچیں گی، بھئی اس کو کتاب اللہ کے ذریعے پرکھ لینا، کتاب اللہ پر پیش کرنا، کتاب اللہ سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھنا، اگر کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لینا، اگر کتاب اللہ کے مخالف ہو تو اس کو کیا کر دینا، رد کر دینا. وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اور تحقیق اس بات کی بھائی کے بعض حدیثوں کو کیا کرنا پڑے گا، راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے قبول کیا جاتا ہے اور بات کو کیا کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے. اس کی تحقیق وہ ہے جو روایت، وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو قالا، وہ فرماتے ہیں، کانت الرواۃ علی ثلاثۃ اقسام، کہ راوی تین قسم پر تھے بھائی، مومن مخلص صحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو وہ مومن تھے جو مخلص تھے اور صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صحبا ساتھ رہے. وہ حدیث کو روایت کرنے والے لوگ بھائی حضرت یہ آگے حدیث آ رہی ہے، تین قسم کے حضرت علی بیان کریں گے. کچھ وہ لوگ جو کیا فرماتے ہیں حضرت علی مومن ہیں، مومن تھے، مخلص تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، وعرف معنی کلامہی، اور پہچانا انہوں نے حضور کے کلام کے معنی کو، حضور کے کلام کے معنی کو اور مراد کو وہ کیا تھے بھائی، سمجھتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، مخلص تھے، مومن تھے، حضور کے کلام کی مراد کو سمجھتے تھے کہ کسی بات کے حضور کا ارادہ کس چیز کا ہے وہ سمجھتے تھے. ایک تو قسم ایک یہ لوگ تھے. دوسرے وَأَعْرَابِيٌ، اور وہ دیہاتی، جا امین قبیلتین، جو کسی قبیلے سے آیا، فَسَّمَعَ، جی یہاں سے یہ بتلائیں گے کہ کچھ وہ راوی تھے دیہات، دور سے سفر کر کے آتے حضور کے پاس، بھائی دیہاتی ہوتے، ایمان میں تو سچے تھے، مومن تھے، آ کر بیٹھے حضور علیہ السلام کوئی بات بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی، یعنی جب پہنچے تو کچھ بات گزر چکی تھی، ابھی کچھ ہو رہی تھی، جو گزر چکی وہ تو سنی نہیں، جو باقی بات تھی وہ انہوں نے سن لی، اور سننے کے بعد وہ پھر جب اپنے علاقے میں گئے، اپنے گاؤں میں گئے، تو وہاں جا کر اس حدیث کو روایت کیا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ادھوری بات روایت ہوئی مولانا، اپنی طرف سے وہ بیچارے بات ٹھیک کر رہے ہیں جو انہوں نے سنا، لیکن چونکہ حضور کے پاس نہیں رہے اور بات جب پہنچے تو آدھی بات گزر چکی تھی، تو انہوں نے آدھی بات روایت کر دی. سمجھ میں آیا؟ جب آدھی بات روایت کی تو معلوم ہوا بات پوری نہیں ہے، تو اب یہ حدیث بھی حجت نہیں ہوگی. یا مولانا آدھی بات روایت کی نہیں کی، مثلا پوری بات کی لیکن اپنے لفظوں میں کی، حضور کے الفاظ نقل نہیں کیے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی حافظہ اتنا قوی نہیں یا اتنا الفاظ کی طرف توجہ نہ کی کہ بھائی اس بات حضور نے یہ بات فرمائی ہے، خود سمجھ لیا ایک بات کو اور جا کر روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے. تو الفاظ اپنے لے آیا والا نا الفاظ، اور اس بیچارے کا یہ خیال ہے کہ شاید معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اس پتہ ہی نہیں اسے کہ میرے لفظ بدلنے سے معنی کیا سے کیا ہو چکا ہے. بھائی وہ اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے، صحیح روایت کر رہا ہے، لیکن لفظ چونکہ اس نے اپنے استعمال کر لیے تو بسا اوقات اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، معنی ہی تبدیل ہو گیا. اب اس قسم کی حدیث جو ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی مولانا. سمجھ میں آیا؟ وَأَعْرَابِيٌّ جَاءَ مِنْ قَبِيلَةٍ، اور وہ دیہاتی جو آیا، دوسری قسم مولانا تین قسم پر ہے، ایک مومن مخلص ہے اور دوسرا دیہاتی ہے، جَاءَ مِنْ قَبِيلَةٍ جو آیا کسی قبیلہ سے، فَسَمِعَ بَعْضَ مَا سَمِعَ تو سنا اس نے بعض وہ جو کہ اس نے سنا، یعنی پوری بات نہیں سنی، کچھ گزر چکی تھی. وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور نہیں پہچانا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حقیقت کو. فرجع الى قبیلته پس وہ لوٹا واپس اپنے قبیلے کی طرف. فراوا بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے روایت کیا حضور علیہ السلام کے لفظوں کے علاوہ سے، یعنی اپنے لفظوں سے کیا کیا، روایت بیان کیا اس بات کو. فتغیر المعنی تو معنی کیا ہوا، بدل گیا. وہو یظن ان المعنی لا یتفاوت اور اس کا یہ گمان ہوا کہ معنی میں فرق نہیں پڑتا، بھائی معنی میں فرق نہیں پڑتا. وہ منافق، تیسری قسم کے راوی وہ ہیں جو منافق ہیں، ایسا منافق لم یعرف نفاق ہو جس کے نفاق کو پہچانا نہیں گیا، جانا نہیں گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ منافق ہے ہمارا، کسی کو پتہ ہی، بظاہر مسلمان ہے لیکن دل میں کافر ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو بظاہر تو مسلمان ہے، اب یہ حضور سے یہ روایت کر رہا ہے، اور روایت بھی کیا کر رہا ہے، اپنی طرف سے ایک بات بنا کر لوگوں کو کہتا ہے حضور نے یوں فرمایا، سمجھ میں آیا بھائی؟ حضور کے انتقال کے بعد بھائی آگے انتقال کے بعد لوگوں میں اب حدیثیں بیان کر رہا ہے، لوگ بیچاروں کو کیا پتا بھائی، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو واقعی کیا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، حضور کی بات نقل کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے یہ تو منافق ہے، بظاہر اس مسلمان کا اس نے روح کھارا ہوا ہے بھائی. وہ منافق اور ایسا منافق لم یعرف نفاقہ کہ جانا نہیں گیا جس کے نفاق کو، یعنی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. فراوا پس اس نے روایت کیا ما لم یسمع جو وہ چیز جو اس نے سنی نہیں تھی. وفترا اور اپنی طرف سے گھڑا اس نے وہ چیز روایت کی جو اس نے سنی نہیں ہے حضور سے، اپنی طرف سے گھڑی ہے. فسمع منہ اناس تو لوگوں نے اس سے سنا. فَظَنُّوهُ مُؤْمِنًا مُخْلِصًا پس لوگوں نے گمان کیا اس کو ایسا مومن جو مخلص ہے. فَرَوَوْا ذَلِكَ پس لوگوں نے اس سے وہ روایت کی بھئی، لوگوں نے اسے سن کر آگے، لوگوں نے اسے اس سے سنا تو آگے آنے والوں کو بھی انہوں نے سنایا کہ بھئی فلاں صحابی نے ہمیں یوں کہا، سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو روایت کرنے والا کون تھا، منافق تھا، اور یہ جھوٹی روایت کر رہا ہے. تو فراوہ ذالکا پس لوگوں نے اس روایت منافق کی روایت کو روایت کیا. واشتہر بین الناس اور وہ روایت مشہور ہو گئی لوگوں کے درمیان. جی سمجھ میں آیا؟ تو یہ تین قسم کے راوی ہیں بھائی. فَلِحَاذَ الْمَعْنَى اور اسی علت کی بنا پر وَجَبَ عَرْضُ الْخَبَرِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ الْمَشْهُورَةِ واجب ہے پیش کرنا خبر کو کتاب اللہ پر اور سنت مشہورہ پر، کتاب اللہ پر اور سنت مشہورہ پر پیش کرنا واجب ہے. چلیے مولانا بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.